أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد. وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدونا بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ مبارک انبیاء کی آیت ہے، جس کے حوالے سے مسلسل گفتگو جاری ہے. ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں وہ موضوع جو زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے اس آئے کریمہ کی روشنی میں، اور اسی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے، ایک مرتبہ آپ حضرات سورہ الحمد اور تین بار سورہ قل کی تلاوت فرما کر وہ افراد جو عزاداری حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے سے شہید ہوئے ہیں ان کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔
اگر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے ہو سکتے ہیں تو ہو جائیے، پیچھے سے مجھے بار بار اشارہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے ہو اور ہو سکتے ہیں سے بٹ سکتے ہیں تو بٹ جائیے، مہربانی کیجیے۔ بہت سے امیدوار ہیں، بس یہ دو راتیں ہیں کہ اس طرح گزارا کر لیجیے۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے، مہربانی کریں، مہربانی کریں، یہ دو راتوں کا معاملہ ہے انشاءاللہ، بس اس کے بعد تو پھر گھر پہ آرام۔
کچھ لوگوں نے التماس دعا کہا ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ لوگ مریض ہیں، مقروض ہیں، بے روزگار ہیں، دیگر جملہ مشکلات کے لیے لوگوں نے التماس دعا آپ سب سے کہا ہے، لہذا ان سب کی دعاؤں کو بارگاہ عزت منان میں مقام استجابت تک پہنچنے کے لیے آپ حضرات ایک مرتبہ محمد اور آل محمد پر بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ ہماری گفتگو اس سلسلے سے ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی الہی عہدے تھے ان تمام عہدوں کی ذمہ داری اس مالک نے خود لی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ تمام عہدے ہماری طرف سے عطا ہونے والے ہیں، چاہے امامت ہو، نبوت ہو، رسالت ہو، خلافت ہو یا وزارت ہو، اور ان تمام کو لفظ جعل سے پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے تاکہ یہ محسوس ہو جائے کہ جب تک وہ اعتبار نہ کرے کوئی بھی عہدہ رسمی ہونے کے قابل نہیں ہے، اور لوگوں میں اتنی طاقت اور اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی عہدے الہی کو اپنے اعتبار سے اور اپنے ہاتھ میں لے کر کے عہدہ دے سکیں یا عہدہ لے سکیں، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک اور دوسری بات یہ کہ جب ممالک کسی کو عہدہ دیتا ہے اور کسی کو بناتا ہے تو اس کی جیسی شان ہے اس کو مد نظر رکھ کے بناتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو پروردگار کی جانب سے بنا ہوا ہو یعنی مجعول ہو میں دو دن سے لفظ میں گفتگو کر رہا ہوں تاکہ الفاظ ذہنوں میں آ جائیں. جو مجعول ہو من اللہ, اللہ کی طرف سے بنا ہوا جو ہوتا ہے, کسی بھی عہدے والے کو آپ دیکھیں, اپنے وقت کے جتنے بھی افراد ہیں, عوام ہیں مجھ جیسے, ان سب سے بہتر ہوتا ہے. کہیں پر آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ کسی نبی سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور وہ حیران رہ گیا ہو, اس نے کہا ہو کہ ہم کسی سے پوچھ کے بتائیں گے, اپنے استاد سے پوچھ کے بتائیں گے, یا کسی رسول کے سامنے کوئی مشکل آئی ہو, اس کو پتہ نہ رہا ہو, اس نے کسی سے لوگوں سے مشورہ کیا ہو اور مشورہ کر کے ووٹنگ کے ذریعے سے کوئی ایک رائے نکال لی ہو, یا کسی امام کے پاس کوئی مسئلہ آیا ہو اور ان امام نے کہا ہو کہ نہیں میں بعد میں سوچ کے مراجعہ کر کے بتاؤں گا. نہیں, کسی بھی طریقے کا کوئی بھی مسئلہ ہو, جب کسی عہدہ دار الہی کے سامنے آتا ہے تو وہ مسئلے کے حل سے عاجز نہیں ہوتا, بلکہ مسئلے کو حل کرتا ہے. کم از کم یہی ایک پہچان اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت ہے تاریخ کے دامن میں عہدہ داران کی شناخت کے لیے, کہ جو بھی عہدہ دار الہی ہے, جس کے پاس پروردگار عالم کا دیا ہوا عہدہ ہے, وہ مشکلات اور مسائل کے حل سے عاجز نہیں ہوتا, بلکہ وہ مسئلے کا حل بیان کرتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں گے, ہم دیکھیں گے اور کل آنا اور پھر آنا, ایسا نہیں ہے. یہ وہ کہہ سکتے ہیں جو ہم اور آپ جیسے لوگوں کے بنائے ہوئے ہوں. آپ دیکھیے, کوئی بھی انسان یہ آج یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, اور نہ تاریخ میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو چاہے پوچھ لو, ہم سب کچھ جانتے ہیں. کسی نے تاریخ میں یہ دعویٰ نہیں کیا, اور اگر کسی نے دعویٰ کیا بھی ہے تو ذلیل ہوا ہے. یہ دعویٰ صرف ایک ہی شخص نے تاریخ میں کیا تھا, اور اس کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ ذلیل ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے احاطے کے باہر ہے, نہ جانے کس کے ذہن میں کون سا سوال آ جائے, نہ جانے کون سا کون انسان کیا پوچھ بیٹھے. اسی لیے آپ دیکھیے, انبیاء کے لیے, رسولوں کے لیے, ائمہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس جا کر کے تعلیم حاصل کرے. نہیں نہیں, وہ من جانب اللہ علم لے کر کے آئے ہوں. دھوکہ یہی ہوا تھا مسلمانوں کو کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پیغمبر اکرم نے مکے کسی مدینے میں جا کر کے پڑھا ہو, مدینے کی کسی درسگاہ میں جا کر کے پڑھا ہو, تو کہہ دیا کہ نہ آپ ان پڑھ ہیں, جانتے نہیں ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو عہدہ دار الہی ہو وہ یہاں آ کے نہیں پڑھا کرتا. اس کا اگر تعلیمی ریکارڈ دیکھنا ہو تو جہاں سے آیا ہے وہاں جا کے دیکھو. مثلا آپ یو اے کے کسی بھی اسکول میں, کسی بھی مدرسے میں دیکھیں, میرے نام کا کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا. میں عالم نہیں ہوں, میں اپنی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں, لیکن بالآخر یہاں کسی جگہ کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا. آپ نے کہا کچھ نہیں جانتے, کہاں پڑھوا رہے ملیس ان سے. دلیل کیا کہ ہم نے یو اے کے ہر مدرسے کو چھان لیا. تو جواب ملے گا کہ آپ ان کو یو اے کے مدارس میں نہ دیکھیں, یہ ایران سے آئے ہیں, وہاں جا کے پوچھئے کچھ پڑھا کے نہیں پڑھا. تو بالکل دو دو چار والی بات ہے. تو پیغمبر کا سارا ریکارڈ وہ دیکھ رہے تھے, کسی کے پاس گئے ہوں, کسی عالم کے پاس گئے ہوں, کسی نجومی کے پاس بیٹھے ہوں, کہیں کچھ نہیں, ان پڑھ ہیں. انہیں یہ معلوم کہ یہاں کے رہنے والے ہی نہیں ہیں, یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, کہیں سے آئے ہیں. جہاں سے آئے ہیں وہاں جا کر کے تعلیمی ریکارڈ دیکھو کہ کیا ہے, اور جب وہاں جا کر کے ریکارڈ تعلیمی دیکھا گیا تو آواز دی کنت النبی و آدم و بین الماءِ والطین, ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. تو غرض کے میں عرض کر رہا تھا کہ عہدہ دار الہی جو بھی ہوتا ہے, پروردگار عالم اس کو لوگوں کا محتاج نہیں بناتا. کل اس پر گفتگو ہو رہی تھی, میں سے گفتگو آج پھر شروع ہو رہی کہ پروردگار اس کو لوگوں کا محتاج نہیں بناتا. اور اب یہاں پر ذرا سی سنجیدہ گفتگو پر آپ غور کیجئے گا کہ کوئی بھی عہدہ دار الہی ہو, نبی ہو, رسول ہو یا امام ہو, وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا, لوگ اس کے محتاج ہیں. جس کو اپنی قسمت سنوارنا ہو اس کے پاس جائے, جس کو اپنے آپ کو راہ راست پر لانا ہو ان کی بات مانے. فرض کیجئے اگر ہم ان کی بات نہیں مانتے تو ہم کوئی بھی صحیح گمراہ ہیں, کچھ تکلف والی بات نہیں ہے. کوئی بھی انسان ہو اگر وہ ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے, جو انہوں نے کہا ہے اس کو نہیں مانتا, یا جو انہوں نے کر کے بتایا اس کو نہیں مانتا, کوئی بھی ہو گمراہ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل ایک دم دو اور دو چار والا مسئلہ ہے یہ کہ یہ پروردگار عالم نے ان کو بھیجا ہے, ہادیان برحق صرف یہی ہیں. گفتگو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ہوگی اگر پہنچ سکا اس لفظ تک. ان کے علاوہ کوئی بھی کسی بات کو تسلیم کرتا ہے گمراہ ہے اگر ان کی بات کو نہیں مانتا ہے, چونکہ یہ آئے اسی لیے ہیں. اور یہ ایسا نہیں کہ کسی سے سوچ کے پوچھ کے نہیں, بلکہ یہ پروردگار عالم نے ان کو اپنے پاس سے علم عطا کیا ہے. یہ علم لدنی لیے ہوئے, اسی لیے پیغمبر اکرم کے لیے قرآن مجید نے کہا علیہ اعلیٰ تحیت والکرم, قرآن مجید آواز دیتا ہے کہ یعلمکم, اس کو میں کہا سنجیدگی سے سنیے گا, یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یہ پروردگار عالم نے پیغمبر کے سلسلے میں قرآن مجید میں کہا, جہاں بعثت انبیاء کے بارے میں بیان کیا, هو الذی بعث فی الامین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس آیت کریمہ کے مفہوم کو قرآن مجید نے چار مرتبہ تکرار کیا ہے. انہیں ایک مرتبہ تکرار کرنے کے بعد پروردگار عالم نے ایک جملے کا اضافہ کیا, وہ کیا ہے, یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. توجہ کیجیے گا, یہ موضوع نبوت نہیں, ورنہ میں اور عرض کرتا آپ کے سامنے جتنا مجھ سے ہو سکتا کہ پروردگار عالم کے یہ تم کو وہ سکھائیں گے, یعلمکم یہ تمہیں وہ پڑھائیں گے کہ ما لم تکونوا تعلمون, کہ جس کو تم جان ہی نہیں سکتے تھے. یعنی پروردگار عالم نے نفی کی ہے, یہ تم کو وہ سکھانے کے لیے آئے ہیں جس کو تم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے, یہ تمہیں وہ بتانے کے لیے آئے ہیں جس کو تم جان ہی نہیں سکتے تھے. آپ نے پہچانا کہ علم نبی کس منزل پر ہے, کہ کائنات کو اس چیز کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہیں کہ جس کو کائنات جان ہی نہیں سکتی تھی اگر یہ نہ ہوتے. وہ کون سا علم ہے کہ ان کے بغیر جس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اور قرآن نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اس زمانے میں یا اس زمانے میں تم انٹلیکچوئل ہو گئے تم ان سے بے نیاز ہو گئے, یا تم پڑھے لکھے ہو گئے اور ترقی یافتہ زمانے میں پیدا ہو گئے تو نبوت سے بے, ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی یا کبھی کسی زمانے میں تم ہو, یعلمکم نبی تمہیں وہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں جس کو تم جان ہی نہیں سکتے تھے. آپ نے پہچانا, یہ دنیا کی تعلیم کا محتاج نہیں ہے کہ ہیچ, بلکہ اس چیز کو پڑھانے آیا ہے جس کو دنیا محسوس ہی نہیں کر سکتی تھی. سائنس اپنی تمام ترقیوں کے باوجود, اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ آئمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے یا رسولوں نے پیغمبر نے انسانوں کو وہ تعلیم زیادہ نہیں دی جس کو انسان خود سیکھ سکتا تھا. ہم تمہیں گاڑی بنانا نہیں سکھائیں گے, یہ تم خود ہی سیکھ لو گے. ہم تمہیں کپڑے سینا کپڑے بننا نہیں سکھائیں گے, یہ تم خود ہی سیکھ لو گے. ہم تمہیں کمپیوٹر بنانا نہیں سکھائیں گے, تم خود ہی سیکھ لو گے. یہ ساری چیزیں تم خود سیکھ لو گے. ہم تمہیں وہ سکھانے کے لیے آئے ہیں جس کو کوئی نہیں سکھا سکتا. آپ نے محسوس کیا کہ عہدہ دار الہی کتنی بڑی ذمہ داری لے کر کے آتا ہے, جس کے پاس عہدہ الہی ہو وہ کتنی بڑی ذمہ داری لے کر کے آتا ہے کہ جس کو کائنات سیکھ ہی نہیں سکتی ہے یہ وہ سکھانے آتے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری اتنی عظیم ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں سے ان کی تعلیم کی ابتدا ہو رہی ہے انسانیت کے لیے, اس منزل تک آج کی سائنس اپنی پوری ترقی کے بعد بھی نہیں پہنچ سکی. آپ دیکھ, پوری ترقی کے بعد بھی آج تک وہاں نہیں پہنچا جا سکا کہ جہاں سے انہوں نے انسان کی ابتدا کی ہے. انسان ہم اسے نہیں کہتے کہ جو آغوش مادر سے شروع ہو اور آغوش لحد پہ جا کے ختم ہو جائے, نہیں, ہم انسان اسے کہتے ہیں جو آغوش قبر پہ ختم نہیں ہوتا بلکہ آغوش قبر سے شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ یہاں جو ہماری زندگی آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کی زندگی دیکھ رہے ہیں, اس میں انسانیت کم ہے, حیوانیت کے جوہر زیادہ ہیں. اور آپ, میں اس کے سال گزشتہ میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ اس میں حیوانیت زیادہ, بھائی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا سونا جاگنا بیوی نسل بچے گھر, یہ ساری چیزیں حیوان سے مشترک ہیں. حیوان بھی کھاتا پیتا ہے, ہم بھی کھاتے, ساری چیزیں مشترک ہیں. اس سے وہ چیز کہاں ہے جس کو انسانیت کہا جاتا ہے؟ بھائی ایک
حیوان کو آپ لے جائیے یہاں سے دوسرے شہر, وہ زمانہ اور ٹائم لے گا. ہم کو لے جائیے, ہم بھی اتنا ہی ٹائم لیں گے. باس تو وہ ہیں, اگر کوئی سواری نہ ہو تو ہم سے تیز جائیں گے, وہ ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے. سواری اگر ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو بٹھا دیجیے, وہ بھی اتنے دیر پہنچ جائے گا وہاں. تو پھر ہماری انسانیت کا جوہر کہاں کھلا؟ توجہ کیجیے گا, ہماری انسانیت کے جوہر کہاں کھل رہے ہیں؟ میں امتیاز کی گفتگو نہیں کر رہا جو پچھلے سال کی تھی کہ انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے, وہ فرق جس بنیاد پر ہے وہ خود ایک مستقل موضوع ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانیت کے جوہر کہاں کھلے, وہ اشرف المخلوق جسے پروردگار عالم نے اس کائنات میں بنا کر کے بھیجا تھا, جس کے تاج سر پر تاج کرامت مالک نے رکھا تھا, وہ انسان کا جوہر کہاں گھوم رہا ہے؟ اس کی استعداد, اس کی صلاحیتیں, اس کی وہ تمام تر چیزیں جو پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی تھی, وہ کہاں کھل کر کے سامنے آئی؟ اس کائنات نے تو ہمیں دکھائی نہیں تھی کہ ٹھہرو ٹھہرو, اگر تم اس منزل کمال پر نہیں آ سکے کہ تمہارے جوہر یہاں کھلتے تو ٹھہرو, جب قبر میں رکھے جاؤ گے تب سمجھ میں آئے گا کہ انسانیت کیا چیز ہے. اور اسی چیز کو نباز فطرت نے عجیب شان سے کہا تھا کہ الناس نیام اذا ماتن تباہو, کہ یہ لوگ سو رہے ہیں, تمام لوگ سو رہے ہیں, جب موت آئے گی تو جاگیں گے. جیسے خواب میں آپ دیکھیں کیا کیا دیکھتا ہے انسان, مثبت منفی ہر چیز خواب میں, جب آنکھ کھلی تو وہی جہاں تھے. اسی طریقے سے ہم اور آپ سو رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا مولا کائنات کہہ رہے ہیں, اس کائنات میں سو رہے ہیں, جب موت آئے گی تو جاگیں گے. اس وقت جاگنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جو ہم کر کے آئے ہیں وہ تو ختم ہو گیا, اب کچھ نہیں رہ گیا کرنے کے لیے. اسی لیے جملہ کہا گیا تاکہ موت آنے سے پہلے جاگ جاؤ. توجہ میرے عزیز ہو, موت آنے سے پہلے جاگ جاؤ. اگر موت آنے سے پہلے جاگ گئے تو یہ تو مسئلہ آسان ہے. یہ آپ نے کون سی خاص بات کی, جب موت آئے گی اس سے پہلے ہم جاگ جائیں گے. بالکل صحیح ہے کہ جب موت آئے اس سے پہلے جاگ جاؤ, اس کے پہلے جو جی چاہے کرے. آپ, میں پوری ذمہ داری ممبر سے لے رہا ہوں کہ جو جی چاہے کریے, الٹا سیدھا موت سے پہلے جاگ جائیے گا. توجہ کیجیے گا, جو جی چاہے, حرام حلال ہر چیز کی ذمہ داری میری ہے, جو جی چاہے کریں, لیکن موت سے پہلے جاگ جائے کافی ہے ہر انسان کے لیے. بس مجھے اتنا لکھ کے دے دیں کہ آپ کی موت کا وقت کب آئے. کوئی انسان خالی اتنا بتا دے, میں آپ سے بتا دوں میری موت کا وقت کیا ہے, اس سے پہلے ہمیں جاننا ہے. ممکن ہے جو سانس جا رہی ہے وہ آخری ہو, جو سانس آ رہی ہے وہ آخری ہو, ہر سانس لینے سے پہلے جان جاؤ. رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے, بعض لوگ جب مرتے ہیں تو ان کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے, اور بعض لوگ جو مرتے ہیں ان کی آنکھ بند رہتی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ بعض لوگ کی آنکھ کھلی کھلی مر جاتے ہیں, بعض کی آنکھ بند رہتی مر جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا, خاص بات نہیں, یوں سمجھو کہ اگر پلک جھپکی جھپکی ہے تو موت کھلنے کا وقت نہیں دیتی, اور اگر کھلی آئے تو پلک جھپکنے کا وقت نہیں دیتی. جہاں اتنا پوائنٹڈ مسئلہ ہو, جہاں اتنا دقیق کیلکولیشن ہو, وہاں ہمیں پتا کیا ہے کہ کون سی نماز آخری ہے, کون سی مجلس آخری ہے, کون سا رونا آخری ہے, کون سا محرم آخری ہے, کون سی چیز آخری, ہمیں کیا معلوم ہے؟ جب نہیں پتا تو ہر لمحہ ہمیں جاگنا چاہیے, ہر چیز سے پہلے ہوشیار رہنا چاہیے. اگر موت آئے تو ہاتھ نہ پلنا پڑے, بلکہ علی کے چہرے کو دیکھ کے احساس تبسم پیدا ہو, صلوات پڑھ دے محمد اور آل. تو غرض کے میں اس کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے ان کو بنایا ہے, اور ان کو اس لیے بنایا, اب وہ علم پروردگار عالم نے انہیں مدیت فرمایا, اور ہماری ہدایت کے لیے وہ اس کائنات میں بھیجے گئے. وہ ایک منزل تھی, وہ جعلناہم کی منزل میں عرض کر رہا تھا, ہم نے انہیں بنایا. یہ پہلا لفظ تھا جو اب تک گزارش ہوا, ہم نے انہیں بنایا تو کیا بنایا؟ توجہ میرے عزیز ہو, وہ جعلناہم, ہم نے انہیں بنایا, کیا بنایا؟ ائمتن, ہم نے انہیں امام بنایا. وہ لوگ جو اس سے پہلے رسول ہیں, نبی ہیں, جو بھی تھے, ہم نے انہیں امام بنایا ہے. یہ دوسری صفت یہ ہے امام کی, کہ خدا اسے امام بناتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کائنات میں کچھ بن کے آیا ہے بعد میں امام ہو گیا. نہیں نہیں, وہ امام ہے. سمجھو چاہتا ہوں, وہ امام ہے کے معنی کیا, میں اس پر دو لفظ گزارش کروں گا پھر بات آگے بڑھے گی. اس امام ہے کے معنی کیا ہے, امام کسے کہتے ہیں؟ امام وہ ہے جو ہر کمال کی منزل پر پیش ہوا ہو. توجہ کیجئے گا, امام یعنی راہبر, امام یعنی پیشوا, امام یعنی قائد, امام یعنی سب سے آگے چلنے والا, امام یعنی ہر منزل پر سب سے آگے. ایسا انسان ہم نے انہیں بنایا ہے. تم جس کمال کو لے کر کے آؤ یہ تم سے آگے نظر آئیں گے. توجہ کیجیے گا, وہ شجاعت کا مسئلہ ہو تب بھی تم سے آگے, وہ سخاوت کا مسئلہ ہو تب بھی تم سے آگے, وہ صبر کا مسئلہ ہو تب بھی تم سے آگے, وہ مظلومیت کا مسئلہ ہو تب بھی تم سے آگے, وہ علم کا مسئلہ ہو تب بھی تم سے آگے. امام وہ ہے جو ہر مسئلے میں خود آگے ہے. اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں بہل جاؤں تو مجھے ٹھیک کر دینا. میں صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. خود لفظ امام میں وجعلناہم ائمتن, ہم نے انہیں امام بنایا ہے. امام یعنی ہر جگہ پر آگے رہنے والا. ابھی صفت کو اگر ہم محسوس کریں معرفت کی منزل پہ کہاں بات جائے گی کہ ہم نے انہیں امام بنایا. قرآن مجید نے کئی آیتوں میں امام کا تذکرہ کیا ہے. لفظ ائمتن قرآن مجید میں تو 5 مرتبہ استعمال ہوا. لفظ ہم نے انہیں امام بنایا کسی آیت میں, وجعلناہم ائمتن یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات. وجعلنا منہم ائمتن یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. توجہ کیجیے گا کہ ہم نے انہیں امام بنایا ہے. لفظ امام بحث کر رہا ہوں, ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں, اور ان کے اندر صفت یہ تھی کہ وہ صبر کرتے تھے. وہ کانو بے آیاتنا یوقنون, اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. پہچانا آپ نے, امام کی صفت یہ ہے کہ صابر ہوگا. امام کی صفت یہ ہے کہ آیات الہی پر یقین ہوگا. اب امام وہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں یقین نہ ہو. امام وہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں شک آئے اور بار بار شک پیدا ہو وہاں امام نہیں, امامت نہیں آ سکتی. امامت وہاں ہوگی جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ لو کو شفا لگتا. اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. ایسا آواز بول دے محمد اور آل محمد. اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں, اس کے معنی کیا ہے آپ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو, میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس کے معنی کیا ہے, اگر یہ پردے ہٹا بھی دیے جائیں, جو پردے پڑے ہوئے ہیں یہ حجابات, اور یہ حجاب مادی, حجاب نوری, کتنے ایسے حجاب کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, اگر یہ سارے حجاب ہٹ جائیں تو ہمارے علم میں, ہمارے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوگا اضافہ؟ اور اب توجہ کیجئے گا جو بات عرض کر رہا ہوں. یقین کی کچھ حالتیں ہیں. ایک حالت یقین کی ہے علم الیقین. میں نے آپ سے کہا کہ باہر تبرک تقسیم ہو رہا ہے, آپ نے یہ مان لیا اس بات کو, یقین پیدا کر لیا, یہ علم الیقین ہے. لیکن آپ نے جا کر کے وہاں دیکھا کہ تبرک بڑھ رہا ہے, یہ عین الیقین ہے. بات یقین کی آگے بڑھی کہ نہیں؟ پہلے سن کے جانا تھا کہ یقین پیدا کیا تھا کہ ہے, اب دیکھ کے پیدا ہو رہا ہے. تبرک لے کے کھا لیا, یہ حق الیقین ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ حق الیقین ہے. اب اس کے بعد اضافہ ہونے کی ممکن نہیں ہے. یعنی حق الیقین عین الیقین کے بعد ہے, حق الیقین علم الیقین کے بعد ہے. ایک نقطہ ہے، اگر علم یقین ہو تو اس بات کی گنجائش ہے کہ یقین میں اضافہ ہو. نہیں، آپ اضافے کی منظر سے اضافے کے معنی یہ نہیں ہے کہ متعلقات یقین میں اضافہ ہو جائے. نہیں، ذرا سی فلسفے کی ذرا سی بحث ہے، اس پر غور کیجیے گا، شاید اس روح سے آپ نے اس کو نہ سوچا ہو. آپ فرض کیجیے کہ ایک سمائے سامنے کمرہ ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہے. جس کا کمرہ ہے وہ جانتا ہے کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، کیا پتا کیا اس کے اندر. اس کمرے والے نے کہا کہ اس کے اندر میز ہے اور کرسی ہے اور سینری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. میں نے اس کی بات، مجھے یقین تھا، یقین پیدا ہو گیا، اب میں نے جان لیا کہ اس کے پیچھے کیا ہے. اور اب میں آپ سے کہوں گا اگر یہ دروازہ کھل بھی جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ دروازہ کھل بھی جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. کہ جتنی کرسیاں میں نے سنی اتنی ہوگی، کیونکہ بولنے والا صحیح ہے، بولنے والا سچا ہے، یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. جس کو نہیں پتا ہے اس کے لیے دروازہ کھل جائے گا تو اس کے یقین میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کیا ہے، کھل گیا اضافہ ہو گیا. یہ چیز کہاں پر چل رہی تھی؟ جہل اور علم کے درمیان، جہل اور علم کے درمیان ہے. یعنی میں جاہل ہوں، مجھے نہیں پتا کہ پردے کے پیچھے کیا ہے. آپ نے بتا دیا تو ہم نے جان لیا کہ پیچھے کیا ہے. اب پردہ ہٹے گا تو اضافہ نہیں ہوگا. جس کو نہیں معلوم ہے اس کے علم میں اضافہ ہوگا. ایک اضافہ یہ ہے کہ پتا نہیں ہے کہ کیا ہے. توجہ کیجیے گا، ایک اضافہ یہ ہے کہ پتا نہیں ہے کیا ہے. یہ اضافہ جہل سے علم کی طرف لے جاتا ہے کہ پردہ ہٹ جائے تو علم آ جائے کہ نہیں معلوم کیا ہے، کتنی چیزیں رکھی ہیں، لیکن مجھے سب معلوم ہے کہ کیا رکھا ہے. توجہ کیجیے، مجھے سب معلوم ہے کہ کیا رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اضافے کی گنجائش ہے. اضافے کی معنی یہ نہیں ہے کوئی چیز وہاں تھی جسے میں نہیں جانتا تھا. نہیں، جانتا تو سب کو ہوں. کاش میری بات واضح ہو جائے میرے عزیزو. جانتا تو سب کو ہوں کہ وہاں کیا ہے، سب مجھے پتا ہے کیا ہے، لیکن یہ یقین بڑھے گا. کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ ابھی سن کے جانا تھا، اب دیکھ کے جانوں گا. یقین میں اضافہ ہوا، یقین کی حالت میں اضافہ ہوا کہ اب میں نے دیکھ کے جانا. اور دیکھنے کے بعد بھی گنجائش رہ جاتی ہے چیز کو استعمال کرنے کی. بھئی میں نے حوض دیکھا ہے، یہ عین الیقین ہے حوض کا، حوض کے اندر کود گیا، یہ حق الیقین ہے حوض کا. آگ کو دیکھا تھا، یہ عین الیقین تھا آگ کا، عین الیقین دیکھ کر کے یقین پیدا ہوا تھا. آج میں ہاتھ لگا دیا تو یہ حق الیقین پیدا ہوا. یعنی ساری چیزوں سے جب میرا رابطہ ہو گیا، ساری چیزوں سے جب میرا رابطہ ہو گیا تو اب آیا حق الیقین. اب اس حق الیقین کے بعد اضافے کی گنجائش نہیں ہے. بھئی جس نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا، جلتا محسوس کر لیا، اب اسے کیسے اضافے کی منزل پر لے جائیں گے؟ اسے سب پتا ہے کیا ہے. مولا نے کہا اگر یہ پردے ہٹ جائیں تو کیا علی کے پاس علم الیقین آئے گا؟ علم یقین تو ہے کیونکہ مالک قرآن ہے. عین یقین آئے گا کیا؟ نہیں نہیں، عین یقین بھی آئے، حق یقین بھی آئے. یعنی علی اس کائنات کی تمام اشیاء پر اس طریقے سے قابض ہے کہ اب یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں محمد را. منزل پر ہے کہ اب یقین میں اضافے کی گنجائش نہیں. لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. یہ امام کی کیفیت ہے جسے قرآن مجید نے بیان کیا. لیکن میں یہاں پر ذرا سا رکوں گا تاکہ ایک بات کہہ سکوں آپ کے سامنے. جب آپ قرآن میں لفظ امام پر توجہ کریں گے، امام واحد ہے، ائمہ اس کی جمع ہے، جم ہے یعنی سنگولر پلورل، جو آپ جانتے ہیں. امام لفظ کو دیکھیں یا ائمہ کے لفظ کو دیکھیں، قرآن مجید نے دو تصور دیے ہیں. توجہ میرے عزیزوں، دو تصور دیے اس لفظ ائمہ کے سلسلے میں, کہ موضوع میرا معرفت امام ہے, اتنا مجھ سے بن پڑے گا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لفظ ائمہ کے سلسلے میں دو تصور قرآن نے پیش کیے, ایک تصور یہی تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جعلناہم ائمہ یہدون بامرنا, ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امروں سے ہدایت کرتے ہیں, یہدون ہمارے امروں سے ہدایت کرتے ہیں. ایک اس کا بالکل جسٹ اپوزٹ 180 ڈگری پر اپوزٹ تصور ہے امام کا, وہ کون تصور ہے؟ وجعلناہم ائمتن, ہم نے انہیں امام بنایا کہ جو یدعون الی النار, جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں, جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. قرآن مجید نے کہا ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. ابھی یہاں پر جو سناٹا نہیں چاہیے تھا, اب یہاں پر بات پھر پھنس گئی کہ ہم نے امام بنایا. پروردگار تو نے کیوں امام بنایا؟ توجہ کیجئے گا, مالک تو نے کیوں امام بننے دیا؟ بھئی ایک ہی امام رہ جاتا کہا نہیں نہیں بھئی اسی کے لیے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر ہم خالی ہدایت ہی چاہ رہے ہوتے اور تمہیں گمراہ ہونے کا اختیار نہ ہوتا تو پھر فرشتے کافی تھے. کاش بات واضح ہو جائے, پھر فرشتے کافی تھے. اگر صرف ہدایت ہی کی بات رہ جاتی اور ہر انسان سجدے میں پڑا رہتا اور ہر انسان رکوع میں رہے اور اس کو رکوع سے اٹھنے کا اختیار نہ ہو, اگر یہ سجدے میں آئے اس کو سجدے سے اٹھنے کا اختیار نہ رہے, یہ حلال حلال دیکھ رہا ہے اس کو حرام دیکھنے کا اختیار نہ ہو, یہ حلال کھا رہا ہے اس کو حرام کھانے کا اختیار نہ ہو, تو پھر فائدہ کیا ہوا انسان کو بنانے کا؟ اس کام کے لیے تو فرشتے بھی پہلے سے موجود تھے کہ جن کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر سکیں جو ہم نہیں چاہتے. نہیں, ہم نے ایسے کو بنایا کہ جو اپنے فیوچر کو اپنی مرضی سے طے کرے. توجہ میرے عزیزو, ہم نے ایسا بنایا کہ جو اپنی ذمہ داری کو خود طے کرے. جو میں نے کل آپ سے کہا تھا, اس کو توجہ کیجیے گا کہ نہ جنت کوئی لے جائے گا نہ جہنم کوئی لے جائے گا, ہم خود جنت بھی کی طرف بھی جائیں گے, ہم خود جہنم کی طرف بھی جائیں گے. جنت اور جہنم ہمیں خود بنانا ہے. ہاں, راستے معین ہیں, یہ راستہ ادھر جاتا ہے اس کو جنت کہتے ہیں, یہ راستہ ادھر جاتا ہے اس کو جہنم کہتے ہیں. یہ کس کا راستہ ہے؟ توجہ کیجئے گا, یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ انعمت علیہم کا راستہ ہے, جس پر تو نے صراط الذین انعمت علیہم, اس پر تو نے نعمتوں کو نازل کیا, یہ ان کا راستہ ہے. اگر آپ اس جملے پر غور کریں, یہ نہیں کہا کہ جس راستے پر تو نے نعمتوں کو, نہیں, جن کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی ان کا راستہ. یہ نہیں کہا کہ جس راستے پر نعمتیں نازل ہوئی یہ اس پر چل رہے تھے. نہیں, نعمتیں ان پر نازل ہوئی ہیں, اب یہ جدھر بھی چلے. ان لوگوں کا راستہ جن پر راستہ معین ہو پہلے سے اور ہم ان کے ساتھ ہم کو جانا ہے، ان کے بغیر بھی چلے جائیں گے پہنچی تو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ صراط الذین، ترجمہ کریں، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہ نہیں کہ صراط پر آ جائے کہ جس راستے پر ہم نے نعمتوں کو راضی کیا، نہیں نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر ہم نے نعمتوں کو نازل کیا۔ اب یہ لوگ جہاں چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، جہاں یہ لوگ جا رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ اب جو یہ کرے وہ صراط مستقیم، جو یہ کرے وہ صراط مستقیم۔ مستقیم کے معنی سیدھا راستہ، اور مستقیم کے مخالف جو ہو جائے گا کہ غیر راستہ، بالکل دوسرا تو نکل نہیں سکتا، یا مستقیم ہے یا غیر مستقیم۔ تو جہاں یہ جائیں گے وہ مستقیم، جو ان کے خلاف چلے وہ غیر مستقیم۔ اب فرق نہیں پڑتا وہ میں ہوں، آپ ہو، میرا باپ ہو، آپ کا باپ ہو، سورہ الحمد۔ دن میں پانچ مرتبہ کہو پروردگار تیری بارگاہ میں آئے تو یہ لوگ، ان لوگ کیا ہے؟ سیدھے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سیدھے تصور لانا پڑے گا غیر خدا کا نماز میں، غیر خدا کا تصور نماز میں ہے کسی میں دم جو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے؟ نماز پر بغیر کسی رد و بدل کے، ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، حافظوا شیعتنا یا محبینا علی اوقات الصلاه، اس مفہوم میں کہ ہمارے چاہنے والوں کا امتحان کرو نماز کے وقت پر، کیف یحافظوها کہ وہ کیسے اس وقت کی حفاظت کرتے ہیں، کیسے اوقات نماز نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی رد بدل اس میں نہیں ہے۔ سب سے عظیم عبادت پروردگار کی نماز، اس نماز میں تصور غیر خدا کا، اس نماز میں تصور غیر خدا کا، اور اس کے بعد نماز صحیح ہے؟ کوئی ہے جو کہے کہ باطل ہو گئی؟ پروردگار ان لوگوں کا راستہ، یہ ان لوگوں کا کون، کوئی تو ہے۔ اب خدا کے ساتھ تصور غیر خدا آیا کہ نہیں آیا؟ بھائی جب خدا صراط مستقیم میں بھی غیر کا تصور دے دے تو بات صحیح رہے، شرک نہ ہو۔ اور اگر ہم اپنی دعا میں غیر کو شامل کر لیں، شرک ہو جاتا ہے، یعنی شرک مانے شریک کر دیا۔ آپ صرف اللہ کیوں نہیں کہتے؟ یا اللہ، کوئی پریشانی ہے؟ بھی خدا بھی کہہ دیتا کہ چلے آؤ اس راستے میں، کوئی پریشانی تھی؟ خدا کی بات الفاظ نہیں تھے کہنے کے لیے، لیکن کیوں کہا کہ دن میں پانچ مرتبہ کہو کھڑے ہو کر یہ تعداد مبارک رہے، اور دس مرتبہ اس کو دوہراؤ پانچ اوقات میں، کیا کہو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ ابھی وہ بات رکی نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں کو نے نعمت نازل کی۔ تو راستے میں آپ سے بیان کیا کہ ہم کو جنت خود جانا ہے، کوئی لے جانے والا نہیں ہے، کوئی زبردستی لے جائے گا نہیں، ہمیں خود جانا ہے۔ راستہ بتاتے ہیں، یہ راستہ ہے، یہاں سے چلو تو ادھر جنت ہے، یہ راستہ ہے، یہاں سے چلو تو ادھر جہنم ہے۔ یہ راستہ کس کا ہے؟ انعمت علیہم۔ یہ راستہ کس کا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ غضب والوں کا راستہ ہے، یہ ظالمین گمراہوں کا راستہ ہے۔ اسی نماز میں یہ بھی، اسی نماز میں یہ بھی، اے میرے مالک، خیر اسی تک بات رہ جاتی ہے، رحمت علیہم میں، یہ مغضوب و ظالمین کیوں؟ کبھی میرے سامنے کھڑے ہو تو پازیٹو بھی رہو، نیگیٹو بھی نہیں، بس انہیں کو نو کہتے ہیں، انمتا علیہم یعنی تولا. صراط الذین انعمت، خیر میرا راستہ معین ہے، تمہیں جانا خود ہے. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم تمہیں ایسا بنا دیں کہ تم میں مخالفت کی طاقت نہ رہ جائے، نہیں، ہم تمہیں ایسا بنائیں گے کہ تم دل کھول کے مخالفت کرو، نہیں جتنی چاہو مخالفت کرو، تبھی تو کمال انسانی ظاہر ہوگا. اگر مخالفت کی طاقت نہ ہو تو کمال کے معنی ختم ہو جائیں گے. اگر انسانی مخالفت کی طاقت نہ رہ جائے، مخالفت ضروری ہے طاقت ہو. اور پھر اگر تمہارے اندر مخالفت کی طاقت ہے، تم کو راستہ بھی دیں گے، گھبرانا نہیں، ہم خدا ہیں، راستہ بھی دیں گے، پریشان نہ ہونا، تم کو لے جانے والے بھی ہم دیں گے. توجہ میرے عزیزو، تمہیں لے جانے والے بھی دیں گے، نہیں نہیں، اگر چلنا چاہتے ہو تو مدد بھی کریں گے. میری جملے نہیں ہے، آپ اسے تعجب نہ کیجیے. نم دہاؤلا و نم دہاؤلا، ہم ان کی بھی مدد کریں گے، ہم ان کی بھی مدد کریں گے. قرآن مجید کہہ رہا ہے، آپ کبھی دیکھیے، دل نہیں چاہ رہا مجلس میں آنے کا، مثلا خطرناک ہے جو کہہ رہا ہوں، دل نہیں چاہ رہا مجلس میں آنے کا، مگر اب جانا ہی پڑے گا، طبیعت نہیں ہو رہی تھی. اچھا آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو ہم کو تو تجربہ ہے اس چیز کا. دل نہیں چاہ رہا دعا پڑھنے کا، دل نہیں چاہ رہا تھا، مطلب کیا کریں، مجبور ہے. اچانک کوئی مہمان آ گیا، اب نہ جاؤ، نہیں دل چاہ رہا تھا نا، ہم تمہارے لیے بہانہ بنائے دیتے ہیں. نمت دعاؤلا، یہ پروردگار کا ہم ایسے لگ چاہتے ہی نہیں جو دل سے نہ آنا چاہے. ہم اپنی بارگاہ میں ایسے کو مولی لگا دے کہ جو جبرانا آنا چاہ رہا ہو. اور اگر دل سے آج جانا چاہو گے تو مہمان آتا بھی ہوگا، ضرور جائے گا. یہ تو ڈیلی تجربے کی چیزیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں. نم دہاؤلا، ہم مدد کریں گے. اگر تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو، واقعی کرنا چاہتے ہو، تو ہم خدا ہیں، ہم تمہارے دل کی حالت کو جانتے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے. اور اگر نہیں کرنا چاہتے ہو تو ہم اس کی بھی مدد کریں گے، کیونکہ تبھی تو کمال ظاہر ہوگا، تبھی تو کمال ظاہر ہوگا. راستہ بھی دیں گے، دونوں راستے دیں گے، چلنے والے بھی دیں گے، دونوں راستے پہ چلنے والے دیں گے، دونوں راستے کے راہبر بنائیں گے، دونوں راستے کے راہبر بنائیں گے. ان گمراہوں میں جو زیادہ گمراہ ہوگا اس کو امام بنا دیں گے، توجہ کیجیے گا. ان گمراہوں میں جو زیادہ گمراہ ہوگا اس کو پیشوا بنا دیں گے. جان جا میرے مجمع، ان گمراہ ان حاجیوں میں جو سب سے بہتر ہوگا اس کو امام بنا دیں گے. وجعل، ہم نے بنایا ہے کہ معنی یہ، اگر ہم نہ چاہتے تو کس کی اوقات تھی جو بن جاتا، اگر ہم نہ چاہتے تو کیا فرعون فرعون بن سکتا تھا؟ نہیں، ہم نے فرعون کو فرعون بھی بنایا، ہم نے موسیٰ کا موسیٰ بھی بنایا، تاکہ ہر زمانے میں دونوں راستے رہے، ہر زمانے میں دونوں راستے رہے. ہم نے اگر ابراہیم کو بنایا تو ہم نے نمرود کا بھی انتظام کیا. معنی یہ نہیں کہ ہم نے اس کو نمرودیت سکھائی، نہیں، چونکہ ذہن میں نمرودیت تھی تو ہم نے اسے بنا دیا. میں بات غلط بے منع جا رہے بھائی، میں کہنا چاہ رہا ہوں معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نمرود بنا رہے، نہیں نہیں، ہم کسی کو نمرود بنانا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ وہ اسی طرف جا رہا تھا بننے کے لیے، ہم نے اور بنا دیا، ہم نے ڈھیل دے دی کہ بن جا، خدا بننا چاہتا ہے. ہم اگر ہم نہ چاہتے تو کیا کوئی تھا کہ جو علی کے سر پہ ضربت لگا تھا؟ نہیں نہیں، اگر ہم نہ چاہیں، بات بالکل واضح، اگر پروردگار سلب اختیار کر لے ابن ملجم سے، ہاں شل کر دے ابن ملجم کے، کہ کر تو سکتا ہوں مگر نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ تاکہ معلوم تو ہو کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔
ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد، ہمیں فرمائیں جلوتا ہے السلام علی آغا مدنی تشریف لائے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں، نزدیک سے دیکھیں آپ مسجد امام حسین کی بام جماعت، اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں یہاں پر۔ اور اب ہمارا یہ پلیٹ فارم انٹرنیشنل ہو رہا ہے کہ اردو غیر اردو دونوں حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ بہرحال ہم ان کو اس محفل میں خوش آمد کہتے ہیں اور ان کے یہاں آنے کو سراہتے ہیں ہم سب مل کر کے۔ صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ بہت تشریف آوری خودتون مشرف فرمودید بندے اس طرف خودم اس طرف ہمیں یہ اراکین انحیت بشمت تشکر عرض میں کنم۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد علی محمد۔ غرض کے میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ہم دونوں راستے بتائیں گے، اس راستے کو بھی دکھائیں گے اور اس راستے کو بھی دکھائیں گے، ادھر چلنے والے بھی بتائیں گے ادھر چلنے والے بھی بتائیں گے۔ نمد ہاؤلا و نمد ہاؤلا، ایسا نہیں ہے اگر تم نے کچھ غلط کام کرنا چاہا تو ہم سلب اختیار کر لیں، ایسا نہیں ہے اگر تم نے کچھ کرنا چاہا تو ہم سمو سے خنجر چھین سکتے تھے لیکن نہیں چھینیں گے۔ اگر ہم چاہتے تو کوئی دروازے پر آگ نہیں لگا سکتا تھا لیکن نہیں چاہیں گے، تاکہ معلوم تو ہو کہ جنا کس کا گھر اور جلایا کس نے۔ توجہ کیجیے گا، پتا تو چلے کہ کیا ہوا۔ ہم اگر چاہیں تو سلب اختیار کر لیں لیکن ہم نہیں کریں گے، تاکہ انسان کا امتحان تو ہو سکے، اور جب امتحان ہوگا تب منزل کمال پہ پہنچے گا دونوں کے لیے۔ اور ہم عجیب میرے عزیزو، ایسی عجیب منزل ہے امتحان کی۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ دیکھو بدھ کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، اور مچھلیاں بدھ ہی کو زیادہ آتی تھی دریا کے کنارے، جس دن منع کیا گیا تھا کہ نہ کرنا اسی دن زیادہ مچھلیاں آتی تھی۔ کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان ہم لے سکے، امتحان کے منزل پر لا سکے۔ تو اگر کوئی نیت نہیں رکھتا ہے سیدھے راستے کی اور غلط طرف جانا چاہتے ہو تو ہم رکھ دیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ دونوں راستے اوپن ہیں بالکل۔ جب یو ٹرن لینا چاہو گے وقت ہے، توجہ کیجیے گا، جب بھی یو ٹرن لینا چاہو مستقیم چلے جا رہے تھے گھوم گئے، موجود ہے راستہ، کوئی تمہیں روکے گا نہیں۔ چاہے جہاں سے گھوم جانا، کسی فیلڈ سے گھوم جانا، جمل سے گھوم جانا، نہروان سے گھوم جانا، جہاں سے دل چاہے گھوم جاؤ، کوئی روکے گا نہیں۔ اور اگر غلط راستے پہ جا رہے ہو تب بھی جب چاہے نہ مڑ جانا، کوئی روکے گا نہیں۔ ارے حتی موت کے چند گھنٹہ پہلے بھی مڑ جاؤ گے تو ہم قبول کر لیں گے۔ بس ایسی تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے جلدی جلدی بات کو تمام کرنا ہے، باتیں بہت ہیں کہ جس میں عرض کرنا تھی لیکن آپ کہہ گئے۔ میں صرف دو جملوں سے پہنچ سکا ہوں، جعلنا ہوں اور ائمتن، اور اس پر دو لفظ ہیں۔ قرآن مجید نے جو آیتیں دی ہیں اس میں کچھ صفات بتائے ہیں، میں اس پر غور کیجیے اور میں بات کو اپنی آخری منزل پہ لے جاؤں۔ وجعلنا ہوں ائمتن، ہم نے انہیں امام بنایا، دونوں ہمارے امام بنائے ہوئے ہیں۔ وجعلنا ہوں ائمتن یہدون بأمرنا، وجعلناہم ائمتن یدعون الی النار، یہ دونوں ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ چونکہ ہم نے دونوں میں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو جبرن بنا دیا یا ہم نے انہیں جبرن بنا دیا، نہیں، چونکہ راہ راست پر چلنے والوں میں تمام کی منزل پر یہ افراد ہیں، لہذا
ہم نے انہیں امام بنا دیا. گمراہی کی طرف جانے والے سب سے بدتر گمراہی ہیں, ہم نے ان کو امام بنا دیا, ہم نے ان کو بنتا ہوا چھوڑ دیا, روکا نہیں ان کو, دونوں ہیں ہم نے بنائے ہیں. لیکن دونوں کے صفات دیکھو, یہ کون ہے؟ اوحینا الیہم, ہم نے ان پر وحی کی ہے. چونکہ میں ان بات کو بیان کرنے کا وقت میرے پاس نہیں ہوگا, میں ذلیلی ترجمہ کیے دے رہا ہوں آپ کے سامنے. ان کی صفت کیا ہے؟ یہدونا بامرنا, یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. اس پر میں گفتگو انشاءاللہ کل کروں گا آپ کے سامنے. یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے, ان کی صفت ہے. وہ کون ہے؟ یدعون الی النار, وہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں. پہچاننا دونوں کو, اب ذمہ داری تمہاری ہے پہچاننے کی. لوگوں, میں خدا دونوں کو بنا رہا ہوں تاکہ انسانیت منزل کمال پر آئے. جو سیدھے راستے پر جائے اپنے اختیار سے جائے, جو غلط راستے پر جائے وہ اپنے اختیار سے جائے. ہم نہ اس کا ہاتھ روکیں گے نہ اس کے قدم میں زنجیر ڈالیں گے. چلنا چاہتے ہو تو لے جائیں گے, گمراہ ہونا چاہتے ہو تو لے جائیں گے, بہانہ بھی ہم بنا دیں گے. پریشان نہ ہونا, نمی دعا اولا اور نمی دعا اولا, سب کچھ ہم کر دیں گے. یہدونا بامرنا, وہ اوحینا الیہم فعل الخیرات, یہ کون لوگ ہیں جن پر ہم نے وحی کی کار خیر کرنے کی, جن پر ہم نے وحی کی ہے نمازوں کو قائم کرنے کی, یہ پہچان ہے امام عادل کی, ان پر ہم نے وحی کی ہے زکات دینے کی, انسانوں کو نمو تک لے جانے کی. وہ قانون لنا عابدین, یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو ہمارے عبادت گزار ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ ائمہ ہیں کہ جن کو ہم نے سیدھے راستے کے لیے بنایا ہے. ایک, وہ جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار, ان کو بھی امام بنایا. یہ کون ہے؟ یہ یدعون الی النار, یہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں. وہ یوم القیامت لا ینصرون, قیامت میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی, مدد نہیں کی جائے گی. اور کچھ صفت پروردگار, اتبعناہم فی الدنیا لعنتاً, ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا, ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا. اب یہ کہیں لائیں لعنتیں ان کے ساتھ ساتھ ہیں. وہ یوم القیامت من المقبوحین, یہ قیامت کے دن بگڑے ہوئے چہرے ان کے ہوں گے, ان کے چہرے نفرت والے چہرے ہوں گے, بگڑے ہوئے چہرے قیامت کے دن ہوں گے. آپ نے پہچانا, امام حق وہ ہے جس پر اوحینا الیہم, جس پر وحی ہوتی ہے نیک باتوں کی. امام باطل وہ ہے جس کے پیچھے لعنت کو لگا دیا خدا نے. اب وہ لاکھ چاہے اپنا دامن لعنت سے چھڑا نہیں سکتا, کیونکہ خدا نے کہہ دیا میں نے لعنت کو پیچھے لگا دیا. اور جب خدا پیچھے لگا دے تو چاہے جتنی دعا کرو کچھ ہونے والا نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد علیہ. میں صرف اور صرف قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. وہ یدعون, یہ وہ لوگ ہیں, ائمہ جعلنا ہوں ائمہ یدعون الی النار, یہ جہنم کی دعوت دیتے ہیں. وہ یوم القیامت لا ینصرون, یہ قیامت میں ان کی مدد نہیں کی جائے گی. جب خود ان کی مدد نہیں کی جائے گی تو دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ وہ اتبعنا ہوں فی الدنیا لعنتاً, اور ہم نے دنیا میں ان کے پیچھے پیچھے لعنت کو لگا دیا. لعنت یعنی رحمت سے دور, رحمت الہی سے مایوس, رحمت سے دور ہوں گے یہ لوگ. وفل ویوم القیامت من المقبوحین, اور یہ کہہ رہا ہوں قیامت کے دن ان کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے تاکہ انہیں پتا تو چلے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا ہے. اچھا, اب میں ایک لفظ یہاں پر کہوں تاکہ بات اور واضح ہو سکے, اور بس ختم کر رہا ہوں میرے عزیزوں. واتبعناہم فی الدنیا لعنتاً, لعنت کے معنی کیا ہے؟ رحمت الہی سے دور, رحمت خدا سے دور, یہ لعنت کے معنی ہے. لعنت کوئی گالی والی نہیں ہے, لعنت کے معنی دور رحمت الہی سے. پروردگار لعنت کرتا ہے بعض لوگوں پر, قرآن مجید نے بیان کیا, یعنی رحمت الہی سے دور ہیں یہ افراد. رحمت الہی سے کون دور ہے؟ ہائے کہیں پر کوئی تذکرہ اس کا؟ جناب فخر الدین رازی اور جناب زمخشری اہل سنت کے دو بڑے مورخ ہیں, سفینۃ البحار اپنے یہاں, اور بہت سی کتابیں اہل تشیعوں کی تفسیر کی, اس میں یہ حدیث موجود ہے. توجہ کیجئے گا, کون سی حدیث ہے؟ ایک سلسلہ ہے حدیث کا, کئی حدیثیں لائن سے, آپ نے ایک زیادہ سنی ہو باقی کم سنی ہوں گی. من ماتا علی حب آل محمد مات شہیدا, جناب فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودتہ فی القربا کے ضمن میں, اور جناب زمخشری جو دونوں مفسر ہیں قرآن کے, دونوں نے اس کو لکھا ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. مات, اب میں پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں, اللہ و من مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ, اللہ و من مات علی حب آل محمد مات طائبہ, جو آل محمد کی محبت مر جائے وہ شہید ہے, وہ مغفرت کیا ہوا ہے, وہ توبہ کیا ہوا ہے, وہ رحمت کیا ہوا ہے, وہ کامل الایمان ہے, وہ جنت میں ایسے جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے. منکر و نکیر اس کو بشارت دیں گے جنت کی, قبروں میں اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جائیں گے, پروردگار اس کی قبر کو ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بناتا ہے. یہ تین حدیثیں پوزیٹیو اور تین اور دو, یہ حدیثیں پوزیٹیو, کچھ حدیثیں نیگیٹو بھی لکھی انہوں نے, دونوں نے لکھا اس چیز کو, من ماتا علی بغض آل محمد, جو آل محمد کی دشمنی پر مر جائے ماتا کافرا, وہ کافر مرا ہے. فخر الدین رازی سے پوچھئے, جا کے جناب زمخشری سے پوچھئے تفسیر کشاف میں کہ ماتا کافرا وہ کافر مرا ہے. علام ماتا علی بغض آل محمد لم یشم رائحۃ الجنہ, جو بغض آل محمد پر مر جائے وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا. تو تیسری سن لیجیے بات تمام کر رہا ہوں, من مالا و من ماتا علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ وہ مکتوب بین عینیہ آئے ثم رحمت اللہ, وہ روز قیامت آئے گا اس حالت میں کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ رحمت الہی سے مایوس ہے. آپ نے پہچانا, قرآن مجید نے کہا بانا ہوں فی دنیا لعنتن, ہم نے ان کے پیچھے لعنت کو لگا دیا کہ یہ لعنت سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتے, یعنی رحمت خدا سے دور ہیں. قیامت میں کہا ابھی تم دیکھ نہیں پا رہے تھے کون ہیں یہ لوگ نا جن کے پیچھے لعنت لگی ہے جو رحمت الہی سے دور ہیں, ہم پردہ ہٹا دیں گے قیامت میں. اب دیکھنا پیشانی پر لکھا ہوگا رحمت الہی سے دور ہے کون لوگ ہیں, جعلناہم ائمتن, ہم نے انہیں امام بنایا ہے, یہ ہمارے بنائے ہوئے امام ہیں, ان میں تمام وہ صفات ہونے چاہیے جو اس امام کے لیے ضروری ہیں. لما صبروا, ہم نے ان کو امام بنا, جعلناہم ائمتن یہدون بامرنا لما صبروا, کہ جب انہوں نے صبر کیا, وکانوا بآیاتنا یوقنون, یہ وہ ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں. ان سے بڑا صابر تم کائنات میں دکھا نہیں سکو گے, ظلم اپنی حدوں کو پہنچ جائے گا, ان کے صبر کی کوئی حد چھو نہ سکے گا. یہ اتنے بڑے صابر ہیں, صبر کی روایات میں تفسیر کی گئی ہے, بس وقت نہیں میرے عزیزوں بیان کروں. صبر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ مصیبت پہ صبر کیا جائے, الصبر اما صبر علی المصیبہ او صبر علی الطاعہ او صبر علی المعصیہ وہذا القسم الثالث اعلی درجہ من القسمین الاولین, کہ صبر کی تین قسمیں روایت نے بیان کی ہے, بس میں ختم کر رہا ہوں. پہلی قسم مصیبت پہ صبر, دوسری قسم اطاعت پہ صبر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اطاعت پہ صبر کرو, جب سردی میں اٹھو گے مشکل تو ہوگی, صبر کرو. روزہ رکھو گے تو بھوک تو لگے گی, صبر کرو. راہ راست پہ چلو گے, ائمہ کے لوگ بات پر عمل کرو گے, لوگ تانے تو دیں گے, صبر کرو. کوئی لوگ بیکورڈ تو کہیں گے, صبر کرو. لوگ دیوانہ تو کہیں گے, صبر کرو. تیسرا صبر کرو, اسے معصیت کے مقابلے میں صبر, بہت دل چاہ رہا ہے گناہ کا, صبر کرو. زبان پر غیبت آ رہی ہے, صبر کرو. نامحرم کو دیکھنے کے لیے دل تڑپ رہا ہے, صبر کرو. اور اس کے لیے کہا گیا کہ تیسری قسم ان دونوں قسموں سے زیادہ بلند مرتبہ ہے. پہچانا آپ نے صبر کی منزل کو؟ ہم خالی صبر علی المصیبہ سمجھتے ہیں, نہیں, امام ہر صبر میں کمال کی منزل پر ہے. اور بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں, اب جو جس کو اپنا امام مانتا ہے اس کی بات پر عمل کرے. اللہ ہم درس اخلاق کہنے کے عادی نہیں ہیں، نہ ہمیں حق ہے درس اخلاق کہنے کا. درس اخلاق وہ کہے جو خود با اخلاق ہو، وہ جیسے بے عمل کا درس اخلاق کہیں گے. لیکن ہم تو ائمہ طاہرین کی بات کو بھی ٹیپ ریکارڈ کے طریقے سے پہنچا رہے ہیں. یہاں ٹیپ کر لیا گیا ہے، اس کو سنا رہے ہیں آپ، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اب جو جس کو امام مانتا ہے اس کی بات پر عمل کرے. اگر کہیں نجاستیں دکھ رہی ہیں تو یہ ادھر تو آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تمہیں یہ ائمہ حق کی جو امامت کا دائرہ ہے، یہاں گناہ رس نہیں آ سکتا، جھوٹ ان کے آس پاس نہیں ہے. تو اگر ان کو امام ماننا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا. اگر کوئی جھوٹ بول لیا، جتنے دیر تک جھوٹ بولا اتنی دیر تک دوسرے دائرے میں رہا. کون سا ایسا مولا کائنات کا چاہنے والا ہے جو عالمی دائرے سے نکل کے عمومی دائرے میں جانا چاہتا ہو؟ اگر عالمی کے دائرے مولا کائنات کے دائرے میں رہنا ہے تو وہ کرنا ہوگا جو علی بن ابی طالب نے کہا ہے. اور اگر اس کو چھوڑا تو پھر کیا ہے؟ پھر ادھر ہے، پھر ادھر والوں کے سامنے چلنا پڑے گا، کیونکہ بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے. بھائی یہ امام ہے یہ ایک راستہ ہے، یا وہ امام ہے وہ ایک راستہ ہے، اس سے ہٹے تو ادھر گئے. اب جو بھی مولا علی نے کہا ہے وہ کرو، اگر ان کے ساتھ رہنا ہے نہیں رہنا ہے تو راستہ کھلا ہے ادھر چلو. صلوات علی محمد و آل محمد. ساتھ جا رہے ہو تو پھر گھبرانا نہیں. موت کسے کہتے ہیں؟ مطلب موت کا ڈیفینیشن، واٹ از دا موت؟ موت کا ڈیفینیشن کیا ہے اگر علی بن ابی طالب کے ساتھ چل رہے ہو؟ جب پیغام موت آتا ہے تو علی کا چاہنے والا خوش ہوتا ہے، وہ وقت آ گیا جس کے انتظار میں تھے. کیوں؟ اب تو مولا کا دیدار ہوگا، اب تو یہ آنکھیں علی کو دیکھیں گی. یا ہارو حمدان میں یمت یرانی، جو بھی مرے گا ہمیں دیکھے گا. ہم تو اسی لیے ایک عمر تڑپتے رہے یا علی کہتے رہے. ہاں جب بھی موت کا پیغام کسی علی والے کے سامنے آتا ہے تو وہ بس صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں. اتنا پتا رہنا چاہیے بس، کیونکہ علی کے قدم ہمیشہ حق ہیں. جہاں مولا علی قدم رکھ دے وہ حق ہے. حق کچھ ہے ہی نہیں سوائے علی کے. اگر حق کو جسم دے دیا جائے تو علی بن جائے گا. اب یہ بات نہ لگے کہ میں اس کو عرض کروں، وقت نہیں رہ گیا. اب بس یہ سوچو کہ حق پہ ہو کہ نہیں. اگر حق ساتھ میں ہے تو پھر کیا پرواہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. یہ جملہ کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ صرف جوانوں کے لیے، بوڑھوں سے ضعیف اور معذرت کے ساتھ. یہ جملہ میں صرف جوانوں سے کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ جوان کے منہ سے نکلا تھا. درمیان راہ حسین ابن علی اپنے گھوڑے پر سوار چل رہے ہیں، ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی امام پر، سر اٹھایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. برابر میں مزاج امامت پہچاننے والا بیٹا چل رہا تھا. اس بیٹے نے پوچھا بابا اس وقت تسبیح استرجاع کے معنی کیا ہیں؟ کمر لال میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آگے آگے جا رہے ہیں، موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. موت کا پیغام آیا. کیا سنا؟ کیا پوچھا؟ یا ابتے افلسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا بیٹا اس پوری کائنات پہ اگر اس وقت کوئی حق پر ہے تو میں اور میرے ساتھی. اذا لا نبالی بالموت، ایسا جھڑکا ہے موت کو، اذا لا نبالی بالموت. بابا پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. جوانوں علی اکبر نے پیغام دیا ہے. علی اکبر پر رونے والوں علی اکبر کی بات کو نہ بھولنا، تاکہ جب روز قیامت اٹھے تو علی اکبر کے سامنے شرمندگی سے سر نہ جھکے. ویسے تو ہم سب شرمندہ ہیں ہی,
جوانوں کو پیغام دیا ہے ہمیشہ حق کا دامن تھامے رہنا, حق نہ چھوٹنے پائے. یہ کہہ کر کے بیٹا کربلا کے میدان تک باپ کے ساتھ پہنچ گیا. شب عاشور کیا کیا ہوا آپ وقت نہیں ہے کہ بیان کر سکوں آپ کے سامنے. رات گزرتی رہی, سپید سحر نمودار ہونے کو آیا. امام حسین کا مؤذن ہے حجاج ابن مسروق جو اذان دیتا ہے, لیکن آج امام نے اس کو روک دیا. آواز دی, آئینہ آئینہ ولدی علی, میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ علی اکبر سامنے آئے, بابا میں حاضر ہوں. علی اکبر دل چاہتا ہے کہ آج تم اذان کہو. جوانوں علی اکبر کی اذان تمہیں بلا رہی ہے. جب کبھی صبح کی اذان سنو تو کربلا کا رخ کرو کہ اکبر پکار رہا ہے. اب کوئی اذان سن کے سو جائے تو ہم جانے. کمرے لال آج تم اذان کہو. باپ کا حکم ملا, علی اکبر اذان کے لیے کھڑے ہوئے. کربلا میں نبی کی آواز گونجی, دشمنوں کو حسین نے سوچنے کا موقع دیا, اہل حرم کو آخری مرتبہ نبی کا لہجہ سنایا. آواز آئی اللہ اکبر, بس اس آواز کا پہنچنا تھا کہ کیا ہوا نہ پوچھو. اذان تمام ہوئی, ابھی نماز تمام نہ ہونے پائی تھی کہ تیروں نے استقبال کیا. حسین کا لشکر آدھے سے زیادہ شہید ہو گیا. لکھا ہے کہ گھوڑوں کی صفے لگا کر کے اپنے آپ کو درمیان میں بٹھا دیا تھا, کوئی تیر خیمے تک نہ پہنچ جائے. ایک ایک کر کے سب مارے گئے. اب دل کے ٹکڑوں کی باری آئی. بعض جگہوں پر یہی ہے کہ امام حسین نے خود کہا علی اکبر بسم اللہ. وہ وقت آیا کہ جب جوان بیٹا بوڑھے باپ کے سامنے آیا اور کہتا میرے بابا میدان کی اجازت. حسین ابن علی نے سر سے پاؤں تک اپنے لال کو دیکھا. بہت رو گے میرے عزیزوں, سر سے پاؤں تک حسین نے اپنے بیٹے کو دیکھا. آج تک کوئی باپ ایسا نہیں دکھا کہ جو اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں میدان موت کے لیے بھیج رہا ہو. حسین ابن علی نے علی اکبر کو ودا کیا, میرے لال خدا حافظ, گھوڑے پہ بٹھا دیا. علی اکبر چل دیے. جانے والے تھے, انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا, آواز دی اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہ. اے پروردگار اس قوم کا گواہ رہنا. اب وہ جوان جا رہا ہے تو سب سے زیادہ تیرے نبی کی شبیہ ہے. صورت و سیرت میں سب سے زیادہ نبی سے مشابہ, خلقاً اخلاق میں سب سے زیادہ نبی سے مشابہ, منطقاً بولنے میں گفتار میں سب سے زیادہ نبی سے مشابہ. اے میرے مالک, جب تیرے نبی کی زیادت کے تو چاہتا تھا تو میں اکبر کو دیکھ لیتا. علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے, جوان بیٹا ہے حسین ابن علی کا. اس سے پہلے نے کوئی ایسا بیٹا دیکھا ہے نہ اس کے بعد دیکھا ہے.
صرف یہ نہیں ہے کہ حسین ابجانی کے بیٹے ہیں، نہیں نہیں، علی اکبر اپنی شخصیت کے اعتبار سے اتنا بلند ہے کہ تاریخ محسوس نہیں کر سکتی علی اکبر جیسے انسان کو. علی اکبر چلے، کچھ دور گئے تھے، کانوں میں ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ یا بنیا محلن محلا، اے میرے بچے آہستہ، اے میرے لالا آہستہ. اب تو مڑ کر دیکھا تو ابو بابا قبر کے پکڑے ہوئے دوڑتا چلا آ رہا.
سیراب کریں گے. اس جملے کا مطلب سمجھے کیا ہے؟
غور سے دیکھا, ابھی علی اکبر زندہ ہے, علی اکبر کو غور سے دیکھا, اسے نہیں جانی ہے, آج میرا بچہ کس منزل پر آ گیا, پروردگار کا شکر کیا حسین نے, پھر کہتا ہے راوی میں نے دیکھا وضع قدہ علا قدے, اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھا, حسین کی زلی سے لپٹ کے بہت روتا ہے, کئی دن یہ منظر دیکھا اور دیکھا کچھ کہتا ہے, سوچا قریب میں دیکھوں کیا کہتا ہے, شاید کوئی پریشان ہو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں, آئے زلی پکڑ کے کھڑے ہوئے کنارے, سنا کہہ رہا تھا اے صاحب قبر کے خدا, اے صاحب قبر حسین کے خدا, میرے کوئی بیٹا نہیں ہے, مجھے ایک بیٹا دے دے, you
پاکا علی اکبر علی اکبر ارمان تھا پہ نہ پوشاک شان ارمان تھا پہ شاک چالے افسوس گرا آئے نہ کوئی جوانے کیسا تھا مقدر اے علی اکبر علی اکبر کہتے خوب ماں یا سل پاکا اے ہے علی اکبر اور تیرا کہ میں ٹھار مانا تو بڑھا لو ٹھہرو کہ میں ٹھار مانا تو بڑھا لو بس ایک جھلا سے کے صبح رات دکھا لو بے چین سے خواہ ہے علی اکبر ہے علی اکبر اور پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا ہو پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر تم ہے لے کے جو دا توڑ رہے ہو تم ہے لے کے جو دا توڑ رہے ہو موما سے ہمیں جا کے لیے موڑ رہے ہو کیا ہو گیا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خوب ارما یا سل پاکا ہے علی اکبر ہے علی اکبر اور جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر